السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے دار کو سلام.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اس پرمسرت موقع پر وقت کے امام کے حضور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر قیمتی ہونا اور سرمایہ ہونا تقدم اور تاخر لاتا تو مجھے سب سے پہلے آنا چاہیے تھا, صاف بات. چونکہ جو خدمتیں ظاہر ہیں یہاں پہ لوگوں نے کی ہیں, اس کا ہم سے کیا تعلق, ہم نے کیا کرنا. کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بولنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم بولنے والے لوگ ہیں, باقی تو جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ سب کی خدمتیں ہیں یہاں پر, محنتیں زحمتیں اٹھائی ہیں, البتہ سب اہل بیت کے نام پر کیا. الحمدللہ پروردگار سب کی توفیقات کو قبول فرمائے, سب کی عبادات میں کامیابیوں میں اہل بیت کے قرب میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کو وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. وقت کے امام کے نام پر ہمارے بیماروں کو بالاخص فیضان علی ولد غلام عباس اور آپ کے ہمارے تمام مرزا سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرمائے. اور موقع چونکہ مولا سید سجاد کی محفل ہے, بے گناہ جیلوں کے اندر آپ سب کو پتہ ہے ہمارے چند بے گناہ مظلوم مومنین جیلوں کے اندر ہیں. خدا سے اس پرمسرت موقع پر وقت کے امام کے صدقے میں دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے اس اسیر کربلا کا واسطہ, اس زندان شام کے اندر موجود مظلوموں کی مظلومیت کا واسطہ, ان بے گناہ اسیروں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. سرکار معمولاً یہ جو محفلیں ہوتی ہیں جس میں بالاخص ہمارے شعراء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں, اور ایک مسرت اور خوشی کا سما ہوتا ہے, اس میں جب ہمیں لاتے ہیں تو ہم مس فٹ ہوتے ہیں, ہم فٹ نہیں ہوتے اس میں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس پڑھیں تو اور جشن پڑھیں تو جب واپس نکلنے لگتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ بھائی چلو مجلس سے جب آپ باہر نکل رہے ہیں لوگوں کے چہرے پہ سنجیدگی ہے, اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ کہ جب ہم آتے ہیں لوگ جشن کی محفل میں ماشاءاللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہم جا رہے ہوتے ہیں سب کے چہروں کے اوپر ایک عجیب حالت. تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ بھائی میں جشن کے لیے فٹ آدمی نہیں ہوں, تو اس کے لیے مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ میں جشن کے بھی قابل بن سکوں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ مکس کر دیتا ہوں, شروع میں تھوڑا سا ہنساؤں گا, پھر بیچ میں تھوڑا سنجیدہ کروں گا, آخر میں تھوڑا سا رلانے کے نزدیک لاؤں گا, پھر آخر میں پھر ہنساؤں گا, تاکہ جب میں جانے لگوں تو وہیں چھوڑ کے جاؤں جہاں سے میں نے ٹیک اوور کیا تھا اس کو. اور یہ سارا کام مجھے 20 منٹ میں کرنا ہے تو میں بہت تیزی سے کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ خدا نے متعال کی دیوی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا ہے. دنیا میں لوگ گناہوں کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ کھیل کود کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پر جمع ہوتے ہیں، یہ خدا کا لطف، خدا کا کرم ہے۔ اور یہ اس قوم کا خاصہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم دونوں اہل بیت کے ساتھ، جس دن ان کا غم ہوگا ہم غمگین ہوں گے، جو ان کی خوشی کا دن ہوگا ہم خوش ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے دی ہوئی، اور یہ ہے کہ ہر خدا کی دی ہوئی نعمت کا ایک حساب ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ اب سنجیدگی کا جو سخت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی نعمت کا بھی ایک حساب ہے اور اس کا ایک شکر ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے بھائی؟ اس نعمت کا بھی تو کوئی شکر ہوگا، اس نعمت کا بھی تو کوئی کفران نعمت ہوگا، وہ کیا ہے؟ اور ہر ذات اس سوال کے لیے انتہائی مناسب ذات، کہ مثال کے طور پر آپ کو خدا تعالیٰ نے مولا امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے، درود بھیجے گا یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ ہوئی ہے، نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ، اس نعمت کا شکران نعمت کیا ہوگا؟ اچھا، اس نعمت کا کفران نعمت کیا ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ اچھا، اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کسی نعمت سے فائدہ اٹھا لینا یہ تو ہوتا ہے شکران نعمت، اور کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ ہوتا ہے کفران نعمت۔ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی فائدہ اٹھا لیں، کفران نعمت ہو جاتی ہے یا شکران نعمت ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس سونے کا ایک تار ہے، سونے کا تار، قدیم زمانے میں ہوتا ہوگا، اب تو نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر ہو سونے کا تار 4 میٹر کا، اور میں اس سے النگنی بناؤں اور کپڑے ٹانگوں، یہ شکر نعمت ہو گیا بھائی؟ جو دیکھے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے کہ آپ نے تار کا ایک فائدہ تو اٹھا لیا سونے کا، لیکن سونے کا فائدہ تار بنا کے وہ بھی گیلے کپڑے ٹانگنے کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یا مثال کے طور پر آپ کی گلی کے سامنے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو، دنیا کی بہترین ماڈل کی گاڑی، اور میں اس کو اپنے گھر کے اندر لاؤں، کھڑا کروں، کہوں بھائی یہ لو میرے سونے کے لیے بستر آ گیا، اب میں ہر رات اس میں سوتا ہوں، چلتی ولتی نہیں ہے، لا کے کھڑی کر دی ہے، ہر رات اس میں سوتا ہوں، یہ ہو گیا صحیح؟ نہیں ہوا صحیح۔ کیوں بھائی؟ سادہ سی بات ہے کہ آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اگر آپ کو پینے کا پانی ملا ہے اور اس کے آپ کپڑے دھوئیں، یہ کفران نعمت ہے۔ پینے کے پانی کو پیا جاتا ہے، جو پانی کپڑے دھونے کا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، سونے سے تار بنا کے کپڑے ٹانگ لینا یہ شکر نعمت نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اب میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، صحیفہ سجادیہ کا شکر نعمت کیا ہے؟ مولا کا صحیفہ ہمارے پاس ہے، شکر نعمت کیا ہوگا؟ گھر میں رکھوں تاکچے کے اوپر، کبھی نہ کھولنے کے لیے، بھائی یہ شکر نعمت ہے؟ یہ تو شکر نعمت نہیں ہے۔ شکر نعمت ہوتا تو کیا ہوتا، کم سے کم چھت کے نیچے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا حتیٰ چھت کے باہر، ایک دفعہ تو پورا پڑھ لیتے، ایک دفعہ تو پڑھ لیتے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اب آپ فرمائیے گا کہ ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اور دعا پڑھنے کی ہوتی ہے مانگنے کی ہوتی ہے؟ یہ وہ ستم ہے جو ہم اہل بیت کے ذخیروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی تم مولا کے چاہنے والے ہو، کوئی شک تردد ہے کیا؟ نہیں، الحمدللہ چاہنے والے ہیں. اچھا کسی نے غلطی سے بھی پوچھ لیا کہ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، کتنے پڑھے ہیں؟ نہیں معلوم. اب یہ عالم آ گیا ہے، نہج البلاغہ میں مولانا نے ایک فرمان ارشاد فرمایا تھا جو قرآن کریم کے بارے میں تھا، لگتا ہے خود ان کی ذات کے لیے بھی صادق ہے. فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، قرآن کا خیال رکھنا، لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں، اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. اب میں کہوں گا اللہ اللہ فی امیر المومنین. امیر المومنین کے کلام کا خیال کرو، کیوں؟ اس کو سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ چونکہ چند دن سے بہت مشہور ہے اور معروف بھی تھا، پہلے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا لیکن مشہور ہے ابھی بھی، کہ جرمنی میں ایک خاتون محققہ تھیں، این میری شمل نام کر کے، بہت ان کا کام تھا علامہ اقبال پر اور جناب مولانا جلال الدین رومی کے اوپر اور ہمارے عرفا کے اوپر. تو ابھی کچھ عرصے سے ان کی قبر کے اوپر، قبر کا جو کتبہ ہے اور خود قبر کا پتھر، وہ مشہور ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے مولا امیر المومنین کا کلام عربی اور جرمن میں لکھوا دیا. کس نے؟ جرمن خاتون نے، مولا امیر المومنین کا کلام. اچھا کلام وہ کلام ہے جو ہماری آبادی کے شاید اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مولا امیر المومنین کی بات پر عمل کرنے میں کون آگے بڑھ گیا؟ وہ جرمن خاتون آگے بڑھ گئیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب دور آگہی کا دور ہے، دور آہستہ آہستہ لوگوں کے جاننے کا دور ہے، تو عزیزان محترم یہ ایک زمانے میں ممکن تھا کہ میں اور آپ ہندوستان اور پاکستان کی کسی دیہات میں رہتے ہوں، ہم لوگ امیر مومنین کے کلام کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا تھا. اب دنیا ایسی نہیں ہے، اب دنیا جانتی ہے. فرانس کے محققین، جرمنی کے محققین، امریکہ کے اندر، ایشیا کے دوسرے ممالک کے اندر، چین میں، جاپان میں، یہ لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے ماننے والے ہر سال دو دو کروڑ، تین تین کروڑ جمع ہو رہے ہیں. یہ تو کم سے کم یہیں سے شروع ہوئے نا، کہ بھئی جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک قوم ہے دنیا کے سارے مذاہب شکست کھا رہے ہیں، ریٹریٹ، عقب نشینی پر ہیں دنیا کے سارے مذاہب، اور بقول ایک محقق کے پوری دنیا کے اندر اگر کسی مذہب نے اب اپنی جوانی دکھانا شروع کی ہے تو وہ تشیع ہے. اس نے اب اپنی جوانی دکھانا شروع کی ہے، 1400 سال میں جو طاقت نظر نہیں آئی تھی اب اس کی طاقت نظر آنا شروع ہوئی ہے، ابھی شروع ہوا ہے بھائی. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ، دین ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ طاقت اب آئی ہو، جو اب ہمارے پاس آئی ہے، 1400 سال میں نہیں آئی تھی. اچھا اب ہم جیسے بولنے والے جو ہیں وہ مبالغہ آرائی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو بولنے میں بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا بہت زیادہ ثبوت تاریخ کے اندر نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کو میں دنیا بھر کے اندر جہاں جاتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ 1400 سال میں جو طاقت اس وقت تشیع کو ملی ہے 1400 سال میں کبھی نہیں ملی تھی. احسان محترم اب آگہی کا زمانہ ہے، اب بصیرتوں کا زمانہ ہے. دنیا کی قومیں یہ دیکھ رہی ہیں بھائی یہ قوم کون سی قوم ہے. اچھا جب وہ یہ دیکھتے ہیں بھائی یہ قوم کون سی قوم ہے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں. اچھا یہ شیعہ کہاں سے، کس کے نام پر، کس سے مشہور ہیں، پتہ چلا کہ بھائی یہ تو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، یہ تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام سجاد کے ماننے والے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جا جب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سب کے ماننے والے ہیں، پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہاں سے ہماری اور ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم وہ ماننے والے ہیں جس نے نہیں دیکھا کہ کیا کہا تھا، وہ سمجھنے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہمارا راستہ ان سے بدقسمتی سے اس طرح جدا ہونے لگتا ہے۔ اب کس کیسے فائدہ اٹھائیں؟ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو مجھے ایک جاننے والے نے اسلام آباد میں سنایا۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ میں ایک مسجد میں تھا، وہاں پر ایک صاحب نے بڑی خوبصورت زیارت پڑھی، بہت اچھے عربی لہجے کے اندر، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور انہوں نے اہل بیت کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا پڑھی زیارت کے ساتھ ہی، تو وہ دعا بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو ماشاءاللہ بہت محنت کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا، اسے عرض کی کہ بھائی آپ نے بہت اچھے لہجے میں زیارت پڑھی، ورنہ بہت سارے لوگ غلط لہجے میں زیارت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ میرا ایک شوق ہے کہ میں اہل بیت کے کلام کو انہی کے جیسے عربی لہجے کے اندر یاد کرتا ہوں، میں لوگوں کو سناتا ہوں، اور اس سنانے کا بڑا اثر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں سعودیہ میں ہوتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے ان کا کہنا یہ کہ میں جب سعودیہ میں تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ مولانا حضرات، ذاکرین، خطبہ، شعراء، یہ تو اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، یہ تو وہابی حکومت ہے، یہ تو نہیں آنے دے گی انہیں۔ اب ہم یہاں پر ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مولانا تو نہیں آ پائیں گے، ذاکر و خطیب تو نہیں آ پائیں گے، شعرا تو نہیں آ پائیں گے، ہم ہیں یہاں پر، تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں یا کچھ کروں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت کا نام نہ لے، یہ تو مجھے کچھ کرنا چاہیے پھر۔ تو بھائی میں کیا کروں؟ کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ میں ہر ہفتے اہل بیت کا کوئی کلام پڑھوں گا، اس کو لکھ لوں گا اپنے پاس، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ یاد ہو جائے اچھی عربی کے اندر۔ عربی میں ایک دفعہ ہم لوگ اردو میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ عرب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کمال ہوتا ہے پھر۔ تو کہا اچھی عربی میں جو دوسرے عرب کو بھی نہ آتی ہو، ایسی عربی میں میں نے اس کو رٹ لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے میں یہ کرتا تھا کہ بھائی کہیں لنچ پہ بیٹھے ہیں، ڈنر پہ بیٹھے ہیں، ایجپشین، سعودیز، جارڈن کے لوگ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی میں نے، کہنے لگے اب کسی بھی معصوم کا کلام ہو، میں کہتا تھا حضرت علی کا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی کسی اور معصوم کا نام لوں گا اور میرے پیچھے پڑ جائے گا یہ کون ہے۔ تو میں اس سے جان چھڑانے کے لیے جو بھی معصوم کا کلام مجھے ملتا تھا میں کہتا یہ تھا یہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ لوگوں کو کہتا تھا، اپنے ذہن میں بھی سوچتا تھا کہ بھائی علم تو سارا ایک ہی ہے، میں کسی سے بھی منسوب کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جناب علی کہنے لگا، میں کہہ دیتا تھا بھائی حضرت علی علیہ السلام، تو وہ لوگ داد بھی دیتے تھے کہ بھائی اتنا عجیب کلام تھا، اتنی گہرائی تھی اور اتنا نفیس عربی لہجہ اور یہ ساری باتیں۔ تو کہنے لگے ایک دن میں نے مولا چوتھے امام کی ایک دعا یاد کر لی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، دعائے مقاتل بن سلیمان، مفاتی الجنان کے اندر بھی موجود ہے، صحیفہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کہا کہ میں نے یاد کر لی، اور وہ دعا لے کر میں محفل میں بیٹھ گیا جہاں پہ تھوڑا سا لنچ ڈنر جو کچھ بھی تھا۔ کہنے کہ جب ساری باتیں ادھر ادھر کی ہو گئیں تو پھر میں نے موقع دیکھ کر ایک دفعہ کہا کہ بھائی ایک کلام میرے پاس حضرت علی کا ہے، آپ لوگ اجازت دیں گی کہ میں سناؤں؟ انہوں نے کہا جی ضرور سنائیے۔ اب انہوں نے وہ مولا کی دعا لوگوں کے سامنے سنا دی۔ کہنے کہ جب میں نے سنائی تو سب پہ سناٹا چھا گیا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کہنے کہ یہ اتنا نفیس کلام، اتنی گہرائی، خدا سے اتنا عشق، اتنا لگاؤ، اتنی آگہی، کس کا کلام؟ کہا میں نے حسب عادت کہا حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ تو کہنے گئے کہ ایک ایجپشین تھا وہاں پر، مصری، اس نے کہا کہ تم مجھے لکھ کے دے دو، یہ اتنا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لو، میری تو جیب میں رکھا ہوا رہتا ہے ہمیشہ، لکھ کے دے دو۔ دو تین دن کے بعد وہ ایجپشین اسی طریقے سے لنچ یا ڈنر کے اوپر ملا اور کہنے لگا کہ فلانی تم نے وہ اس دن مجھے لکھ کے دیا تھا کلام، کس کا کلام تھا؟ کہنے کے مجھے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہو گیا، کہنے کے میں نے وہی دہرایا حضرت علی علیہ السلام کا، تو کہنے کے کہ میں نے خاص کر مولا کا نام اس لیے چھپایا کہ اگر میں سب کے سامنے نام لوں گا اور کہیں انہوں نے مجھ سے کربلا کا پوچھ لیا تو پھر میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، تو اس خاطر میں نے مولا چوتھے امام کا نام چھپا دیا، میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا۔ کہنے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے کہ میں ڈر گیا کہ تو معاملہ خراب ہو گیا، اس نے میں سب کے سامنے کہہ دیا اس طرح جھوٹ بول رہی تو میرا ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا اس کو اشارے سے کہ تم یہاں خاموش ہو جاؤ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کہنے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے اس طریقے سے سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ دیا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے؟ کہنے کہ اب میں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہنے کہ ہاں مجھے معلوم حضرت علی کا کلام نہیں ہے۔ کہنے کہ بتاؤ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب کوئی گنجائش نہیں، کہا ان کا نام بھی علی ہے لیکن وہ سید الشہداء کے فرزند مولا علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ درود بھیجے گا
محمد۔
کہا اب تم نے صحیح کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ کوئی کنسٹرکشن سائٹ تھی شہر سے بہت دور، کہا یہاں تو کوئی کتاب وتاب کا امکان نہیں ہے، تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے کا تم نے جو دعا سکھائی تھی نا، یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، اب میں یہ دعا لے کر ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ کہنے کہ ایک دفعہ سونے سے پہلے میں نے اس دعا کو پڑھا، میں سو گیا اور بڑا اپنے دل کے اندر اس پہ خوش تھا کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک کلام اس طریقے سے میرے اوپر اثر کر رہا ہے۔ کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سوار تشریف لا رہے ہیں، ایک قدرے آگے ہیں دوسرے قدرے پیچھے، اور جو آگے آئے وہ میرے پاس آئے جیسے میں راستے میں بیٹھا یہی دعا پڑھ رہا تھا، تو وہ میرے نزدیک آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو کہا کہ میں نے تمہارا بتایا ہوا بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ تو انہوں نے پیچھے آنے والے سوار کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ میرے جد امجد حضرت علی ہیں، یہ کلام ان کا نہیں ہے، کلام میرا ہے، کلام میرا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ امام نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں ان کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہنے لگا کہ گویا اس طرح کا بیان کہ ان کی بات میں اتنا عجیب غم تھا۔ کہنے لگا پہلے میں دعا پہ رو رہا تھا، پھر گویا ان کے کلام پہ، ان کی بات پہ رویا کہ اتنا غم کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تم کو اسی لیے کہا کہ تاکہ تم میرے پاس آؤ اور دل کھول کر اب مجھے بتاؤ کہ یہ ان کے نام میں اتنا غم کیوں ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ کہا انہوں نے کہ بھائی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اب چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب مجھے مکمل تعارف کروانا چاہیے۔ عزیز عزیز محترم، ہم اور آپ بھی مولا کے نام کی تبلیغ کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ دو کام صرف کر لیجئے، میں آپ کی خدمت میں صرف دو کام کہوں گا چونکہ وقت بھی میرا ختم ہو چکا ہے، جلد از جلد دو کام کہوں گا، یہ دو کام کر لیجئے تاکہ میں اور آپ ان کے سلسلے میں کسی طریقے سے قرار پا جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ ان شعرا سے کہ جو تشریف فرما ہیں، چونکہ میں خود فوراً واپس جانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے زحمت دی ان سب کو اور آپ کو بھی بس چند منٹس کے اندر۔ ایک بات، مولا کی ذات گرامی مشہور تھی خدا و نعم تعالی کے حضور دعا کرنے کے لیے، پوری دنیا جانتی تھی۔ امام دعاؤں کے ذریعے سے عقائد سکھاتے تھے، امام دعاؤں کے ذریعے سے تہذیب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، رویے سکھاتے تھے، سب کچھ بتاتے تھے۔ صرف ایک کام کر لیجئے، اور اگر آپ یہ کر گزرے تو آپ خود بخود احساس کریں گے کہ آپ کی روح اور روحانیت پہ اثر پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے، اس کو بھی میں دو حصے میں کہوں گا۔ پہلا، 24 گھنٹے میں کبھی بھی، 24 گھنٹے میں کبھی بھی 2 منٹ نکال سکتے ہیں آپ؟ 2 منٹ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی 2 منٹ نکالنے میں؟ جو کچھ آپ ابھی بھی عبادتوں میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کام ہی ختم ہو گیا۔ صرف 2 منٹ کا ایک سجدہ کر لیں اور اس میں خدا سے اپنی زبان میں گفتگو کر لیں، بس
سلامت رہیے
بھائی، کوئی مشکل بات تھی؟ پروردگار آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، یہ کوئی مشکل بات تھی نہیں۔ پورے 24 گھنٹے میں جو کچھ آپ عبادتیں فرما رہے ہیں اس کے علاوہ، مستحب سجدہ سمجھ دیجئے، سجدے میں چلے جائیے، صرف ایک کام کریں، خدا سے اپنی زبان میں جو آپ کی مادری زبان ہو اس میں آپ خدا سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ کوئی دعا پڑھنی ہے نہیں، کچھ بھی گفتگو کریں۔ بھائی آپ ساری دنیا میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا، جوان ہمارے بعض اوقات چبوتروں پہ بیٹھ کر سڑکوں کے کنارے اور پولز کے نیچے کھڑے ہو کر دو تین گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر ہم اپنے بچوں سے، اپنے اعزہ اقربا سے، دوست احباب سے باتیں کرتے ہیں، خدا سے کیوں بات نہیں کرتے؟ خدا سے کیوں نہیں بات کرتے؟ جبکہ کسی سے بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آنا چاہیے جتنا خدا سے بات کرنے میں آنا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے۔
سلامت رہیے بابا،
تو بھائی آپ
کر کے نعرہ حیدری،
بھائی یہ مولا کا انداز یہی تھا۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ آپ صرف اتنا کام کر لیجئے، یہ پہلی بات ہو گئی، اور اس کو پہلے کہا تھا دو حصوں میں عرض کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہو گیا، کسی بھی لمحے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم صرف 2 منٹ نکال لیجئے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو میں نے 2 منٹ آپ سے کہا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، 2 منٹ آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا۔ موبائل پہ الارم لگا لیجئے گا اور آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے، 10-15 سیکنڈ کے بعد آپ کہیں گے بھائی بہت دیر ہو گئی۔ تو میں آپ سے مشورے کے طور پہ کہوں گا، موبائل میں 2 منٹ کا الارم لگا لیجئے گا، 2 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھائیے گا، سر جھکائے رکھ لیں، سجدہ کریں۔ بڑا نفیس ایک کلام ہے اللہ کے رسول کا، میں فرمایا تھا لب لباب اس کا استغفار پہ تھا اور لمبے سجدے پہ۔ 2 منٹ کا سجدہ بہت لمبا نہیں ہوتا، لیکن شروع میں اتنا بھی اچھا ہے، 2 منٹ بھی شروع میں بہت لگتا ہے۔ اچھا کیا گفتگو کریں، کیا کہیں؟ بھائی دوستوں سے تو بہت باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر 20-20 منٹ، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ باتیں کرتے رہتے ہیں، 2 منٹ خدا سے کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کہہ دو، خدایا میں کتنا محروم رہا کہ سب سے تو باتیں کی اور تجھ سے باتیں ہی نہیں کی، اب آیا ہوں مجھے قبول فرما، اور میرے دل کو اپنے کلام کے لیے کھول دے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا، رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے، سب سے باتیں کرتا ہوں تجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اب میں دوسرا حصہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے یہ کام جو ابھی آپ سے کہا فجر سے چند منٹ پہلے کر لیا، تو پھر آپ نے وہ سنت، اس سنت پہ عمل کیا ہے جو تمام معصومین کی سنت تھی، تمام معصومین کی سنت تھی۔ کسی معصوم کے بارے میں آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ فجر سے پہلے سوتے ہوں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، وہ یہ وقت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت کا جو فجر سے پہلے کے چند منٹس ہیں، سب سے اچھا مصرف خدا سے کلام، بس
سلامت رہیے
سلامت. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے بھائی وہ وقت تو ہمیں بہت مشکل لگے گا. کوئی بات نہیں, مشکل لگے گا تو کبھی بھی کر لیجیے, کبھی بھی کر لیں. آئیڈیل ٹائم وہ ہے, نہیں کر سکتے رات میں کریں, دن میں کریں, صبح میں کریں, شام میں کریں, دوپہر میں کریں, کبھی بھی کر لیجیے. دو منٹ کا سجدہ جس میں خدا سے کلام کریں, یہ پہلی بات ہو گئی. اب ایک اور بات عرض کروں گا, آپ کی سہمت تمام. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صاحب مولا کی سنت ہے اور مولا کے اس ذکر کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی تھیں, ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, اب ایک دوسری بات عرض کرنی ہے. اور وہ دوسری بات ایسی عرض کرنی ہے جو اس بات کی طرح آپ کی زندگی میں باقی رہے. ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہیں, عمل کے لیے کچھ نہیں کہتے. اچھا میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی بات کہوں اس میں عمل ضرور آئے. کیوں, یہ محفل تو ابھی ختم ہو جائے گی نا, لیکن زندگی تو چلے گی, کل کا دن بھی تو آئے گا. ابھی تو میں نے پہلی بات آپ سے کہی, یہ ختم ہونے والی ہے کیا؟ نہیں, تو قیامت تک چلے گی, جب تک آپ زندہ رہیں کرتے رہیے. ایک دوسرا کام, اس سنت پر بھی تمام معصومین نے عمل کیا, تمام معصومین نے. پھر میں کہوں گا ہم لوگ بولنے والے مبالغہ آرائی بہت کرتے ہیں, آپ مطمئن رہیے گا میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا, ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات, ہر ہفتے کم سے کم, ممکن ہو تو ہر روز, کوئی ایک کام ایسا کریں جو وقت کے امام کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کر سکیں. کوئی بھی کام کر لیجیے, مشورے کے طور پہ کہوں گا ایسا کام کیجیے گا. اب یہاں پہ بہت باریک ایک نقطہ ہے, بہت سادہ آسان بہت اہم نقطہ, وہ کیا, کسی کے دل کو خوش کر دے. بس کوئی ایسا کام کیجیے گا جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے. بس یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں, یہ چلنے والی بات ہیں. اب میں آخر میں آپ کی خدمت میں اپنی زندگی کی معلومات میں سے, جو آدمی کہتا ہے نا بھائی تم نے کیا کیا معلومات حاصل کی, بہت کچھ معلومات حاصل کی, کوئی ایک جملے میں کچھ بتاؤ, تو میں جہاں مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اب دوبارہ کب نصیب ہو, کب آنا ہو, کب آنا نہ ہو, یہ ساری باتیں, تو میں یہ جملہ ضرور کہہ کے جاتا ہوں. اور وہ جملہ, دو باتیں تو ہو گئیں یہ آپ کے ذہن میں رہیں گی, صحیح ہے انشاءاللہ. تیسری بات جو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, پریکٹس کی ہے لیکن ہے نظریہ, پریکٹس کی ہے, عمل کی ہے لیکن ہے نظریہ, وہ کیا ہے, جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس دے دے گا. بس نظریہ یہ ہے, دنیا یہ ہے. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, جو آپ دوسروں کو دیں گے چاہے خوشی دیں چاہے غم دیں, چاہے احترام دیں چاہے بے احترامی دیں, چاہے علم دیں چاہے جہالت دیں, جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, فرض کر لیں میرے دل پر آج ڈپریشن ہے, ہوتا ہے لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے انسان افسردہ ہو رہا ہے. اچھا جب آپ کو افسردگی چھائی ہوئی ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو خوشی چاہیے, یہ خوشی کہاں سے ملے گی, نسخہ, نسخہ یہ کہہ رہا ہے دوسروں کو خوشی دو خدا بڑھا بڑھا کے واپس کرے گا. دوسروں کو خوشی دے دیں. بھائی مجھ سے کوئی کہے کہ مجھے احترام چاہیے میں کیا کروں, تو میں اس سے کہوں گا دوسروں کو احترام دے دو خدا تمہیں احترام دلوا دے گا. خوشی دو خوشی لو, احترام دو احترام لو. اب ایک اور مشکل بھی ہے, اگر تم نے غم دیا تیار ہو جاؤ, پھر غموں کی بارش تمہارے اوپر ہونے والی ہے. نعوذ باللہ لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، اٹھانی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی. نعوذ باللہ کسی سے پیسہ مارا ہے، اب تم اپنا بچا کے دکھاؤ، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے. جو آپ کو چاہیے دوسروں کو دے دیں، اور دوسروں کو یہ کہہ کے مت دیجیے گا مجھے واپس چاہیے، دوسروں کو کچھ نہ کہیے گا تاکہ خدا واپس دے. خدا اس وقت واپس دے گا جب آپ خدا کو دیں گے. ہاں اگر میں نے یہ کہا میں تم کو دے رہا ہوں چونکہ پانچ دے رہا ہوں، ہاں انشاءاللہ دس مل جائیں گے، پھر تو کچھ نہیں ملے گا بھائی، چونکہ تم نے اس سے مانگنے کی نیت کر لی تھی. پانچ دو، خاموشی سے دو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ خدا کو تو پتہ ہوگا نا، پھر وہ دس دے گا. جو آپ کو چاہیے ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. میں جب یہاں تک پہنچتا ہوں تو کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں، تو میں اس سے کہتا ہوں پانچ روپے دے دوں، ایک روپیہ دے دوں، جو دے سکتے ہو. البتہ جس کے پاس ایک لاکھ ہے وہ بھی ایک ہی دے تو پھر ایک کے دو مل جائیں گے، زیادہ یہ ہوگا. وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی کہے مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں کہتا ہوں بالکل غلط بات ہے. کچھ نہیں کر سکتے نا تو دعا تو دے دو، دعا تو دو. وہ بھی نہیں دیتے، جب نہیں دو گے تو پھر تمہیں کہاں سے ملے گا. اللہ کا قانون چھیننے پہ نہیں بنا ہے، دینے پہ بنا ہے، دینے پہ بنا. تو عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت تمام کروں اور صرف تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک پوائنٹ یہ کہ بھائی روزانہ دو منٹ اللہ سے کلام کریں. جو مولا نے اتنی دعائیں دی ہیں وہ آپ کے سامنے، ماہ رمضان کی دعائیں، اتنی نفیس دعائیں، اتنا خوبصورت کلام مولا کے، دو منٹ چاہے اس کلام سے پڑھیں، چاہے اپنی زندگی میں گفتگو کریں. میں آپ سے کہوں گا گفتگو کریں، خدا سے گفتگو کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر ہفتے، ہو سکے تو ہر روز، کوئی ایک کام کریں صرف مولا کی خوشنودی کی خاطر، اور ان کی خدمت اتنا اچھا کام کریں کہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. مولا یہ کام میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھو بھائی زندگی بنی ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے دیا کیا ہے. جو تمہیں چاہیے ہے وہ دوسروں کو دے دو، بڑھ بڑھ کے واپس ملے گا. یہ وہ قوانین ہیں جو اب تک سمجھ میں آتے ہیں. آپ جس محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، مولا امام چہارم کی ذات کے احترام میں جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان محبتوں میں اضافہ فرما، ان کی سنت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان امام کی مظلومیت کا، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا، مولا سید و سردار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، وقت کے امام کے حضور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ اور میں سب کے سب ان کے آبان و انصار میں شامل ہوں، اس دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.